إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار پچھلی مجلس میں دعوت حق کے سلسلے میں اس مبارک اور عظیم الشان ذمہ داری کو اٹھانے والے افراد کی اہمیت اور ان کے اوصاف سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر اپنی زندگی وقف کرتا ہے یا اپنی زندگی میں سے اپنے کام کاج سے کچھ اوقات نکال کر چاہے وہ وقت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اپنے گھر والے اپنے رشتہ دار اپنے پڑوسی یا دوست احباب میں ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہبری کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حق کی طرف ان کو لانے کے لیے کچھ کرتا ہے کوئی کوشش کرتا ہے تو ایسے آدمی کو کیا اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور کیا صفات اپنانی چاہیے اسی طرح اگر کئی لوگ اس کام کے لیے جمع ہو جائیں اور اجتماعی طور پر دعوت کی ذمہ داری نبھانا چاہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے ان میں پانچویں چیز جو اخیراً ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جماعت سے جڑ کر رہنا اور آپس میں اختلاف کے ذریعے سے اور افتراق کے نتیجے پہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جانا بلکہ مل کر رہنا یہ بھی دائیوں کے لیے ضروری ہے توحید اور اتباع کی بنیاد پر جب افراد جمع ہو جائیں اور اس دعوت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے جمع ہوں تو بعض اوقات شیطان ان کو توحید سے ہٹا نہیں پاتا ہے ان کو اتباع سنت سے دور نہیں کر پاتا ہے تو کم سے کم وہ یہ کرتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے تاکہ یہ توحید اور اتباع کی بنیاد پر جمع ہونے والے افراد الگ الگ ہو کر ان کی قوت کم ہو جائے اور یہ بہت بڑا نقصان امت کے لیے ہوتا ہے یہ بہت بڑا نقصان اہل حق کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اجتماعیت کو باقی رکھیں اور یہ اجتماعیت صبر کے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی ہے اس کو باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من الذي يخالطهم لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم وہ مومن وہ ایمان والا جو دوسرے لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کے نہیں رہتا ہے ان سے دور رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے معلوم ہوا کہ اتفاق کے لیے صبر لازمی شرط ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب کئی لوگ مل کر رہیں گے تو ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی جسے ہمارے کہا جاتا ہے کہ کئی برتن جب ساتھ میں رکھے جائیں گے تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے آواز پیدا ہوگی تو اسی طرح سے کئی مسلمان مل کر کئی اہل حق اگر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپس میں تھوڑی بہت ایک دوسرے سے تکلیف ایذا ایک دوسرے کو پہنچتی ہے, بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتا ہے ایسا مزاج کے فرق کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں اگر ایک آدمی برا مان کر الگ ہو جائے تو ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق اسلام کی نگاہ میں کمزور آدمی ہے. مضبوط آدمی وہ ہے جو آپسی تکلیفوں کے باوجود اجتماعیت کو نہیں چھوڑتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں اور سب مل کے اس دعوتی ذمہ داری کی گاڑی کو دھکا دیں. اب دیکھیں کوئی گاڑی رکی ہوئی ہے, اب غور کریں اس کے اوپر, اگر اس گاڑی کو کتنے آدمی ہیں, 50 آدمی ہیں, سب لائن لگا کے اگر باری باری دھکا دیں تو گاڑی چل سکتی ہے؟ 50 آدمی, 100 آدمی کر دیجئے, چلیے آپ کو 50 کم ہو گئے, 100 آدمی اگر 1, 2, 3 آ کے سب باری باری دھکا دے گاڑی کو تو گاڑی چلے گی نہیں چلے گی؟ اچھا ایک کام کیجئے, کچھ پیچھے کچھ آگے کچھ دائیں بائیں گاڑی کے سب طرف سے سب مل کے 100 لوگ ایک ساتھ دھکا دیں, کیا ہوگی؟ گاڑی چلے گی؟ وہ ہلے گی نہیں, کیونکہ سب طرف سے طاقت لگ رہی ہے. ایک سمت میں سب کی طاقت اگر ایک ساتھ لگتی ہے تو ہی گاڑی آگے چل سکتی ہے. یہ اصول یاد رکھنا دعوتی میدان میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس مقصد کے لیے کوشش کریں اور ہماری طاقت, ہماری جو قوت ہے وہ ایک سمت میں لگنا چاہیے, ایک ڈائریکشن میں سب کی مل کر طاقت لگنا چاہیے, تب جا کر گاڑی چلے گی, تب جا کے گاڑی ہلے گی. ورنہ ہم زندگی بھر بھی دھکا دیتے رہیں کچھ اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ گاڑی کے معاملے میں اس کو سمجھ پاتے ہیں لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. بہرحال تو آپسی اتفاق بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ آپس میں دلوں میں اتفاق ہونا, اس کے لیے جو قیمت آپ کو دینی پڑے گی وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے, نرم مزاجی, لوگوں سے محبت رکھنا, لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آنا, ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں اتحاد کے لیے سیمنٹ کی طرح ہیں. جیسے بلڈنگ میں ایک سیمنٹ ہوتا ہے اس سے اینٹیں جڑتی ہیں, گارا جو ہوتا ہے, تو امت کے افراد میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک تو ان کے مقصد کا ایک ہونا ہوتا ہے, لیکن اس میں اور جان آتی ہے جب آپس میں اخلاق اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہو. تو اچھا اخلاق افراد کو آپس میں جوڑتا ہے, ایک دوسرے کا اکرام کرنا, ایک دوسرے سے نرم مزاجی کے ساتھ معاملہ کرنا آپس میں لوگوں کو متحد کرتا ہے. نمبر 6, فخر اور تکبر, نعرے دعوے, اپنی بڑائی آپ, گھمنڈ کی بجائے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے دعوتی میدان میں کوشش کرنا, اپنی بڑائی جتانا, اپنے علم کا اظہار کرنا, اپنی حقانیت کے نعرے لگانا, دوسروں کو ذلیل کرنا, دوسروں کو ہرا کے غالب آنا, دوسروں پہ جہنم کے فتوے دے کے اپنے آپ کو جنتی ثابت کر دینا, یہ ساری چیزیں دعوت کو تو دور کی بات ہے ہم کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے. دعوت کی فلاح تو دور کی چیز ہے, ہماری اپنی نجات کا مسئلہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے جہنمی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بلا علم وہ اپنے بارے میں جنت کے دعوے کرنے لگے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, اس طرح سے ثابت ہے. وہ وحی کی بنیاد پر ہے, وہ ذاتی دعوے کی بنیاد پر نہیں ہے. اپنا ایسٹیمیٹ لگا کر آدمی خود بول رہا ہے ایسا نہیں ہے, وہ وحی کی بنیاد پر ہے. لیکن ایک آدمی جب توحید پر آ جاتا ہے اور اس کو کچھ حدیثیں معلوم ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے کچھ ویک پوائنٹ معلوم ہو جاتے ہیں, دوسری جماعتیں, دوسرے منہج, تو بجائے ان کی اصلاح کے ان کے اوپر فتوے وہ لگانے لگتا ہے اور اپنی بڑائی ان کے سامنے بتانے لگتا ہے کہ آپ کب تک جہنم میں جاؤ گے, جہنم کی گاڑی سے اترو, मेरे साथ आओ, मैं जन्नत की गाड़ी में बैठा हुआ हूं, मैं जन्नती हूं, सब सारे फिरके जहन्नम में जाने वाले हैं, मैं जन्नत में जाने वाला हूं। इस तरह के दावे करना ये दाई की इस्लाह की बजाय उसके बिगाड़ का जरिया है। अपने बारे में ये समझना कि चलो भाई हम तो अभी जहन्नम के मामले से आजाद हो गए, अब हम जन्नत वाले हो गए, अब हम जन्नत वाले नहीं हुए हैं, हमको जन्नत का रास्ता मालूम हुआ है। आपको अगर कोई रास्ता मालूम है इसका यह मतलब नहीं कि आप मंजिल पे पहुंच गए। क्यों? इसलिए कि जन्नत का रास्ता सिरात मुस्तकीम के बारे में इबलीस ने खुद कहा था, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरी सिरात मुस्तकीम है इस पे मैं बैठूंगा। तो इबलीस सिरात मुस्तकीम पर बैठा है, जन्नत में जाएगा वो? नहीं, सिरात मुस्तकीम पे बैठ के भी नहीं जाएगा। तो मालूम हुआ कि जो सिरात मुस्तकीम पर बैठा है वो जन्नती नहीं है, जो सिरात मुस्तकीम पर चलता रहे यहां तक के दुनिया से उसी रास्ते पर मर के निकल जाए, वो आदमी है अल्लाह उसको जन्नत पे पहुंचाएगा। तो एक आदमी को सिरात मुस्तकीम का मिल जाना उसके जन्नती होने की जमानत नहीं है, वो जन्नती इसकी कोई दलील नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, आदमी के और जन्नत के बीच एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है, फिर वह ऐसे काम करने लग जाता है कि जहन्नम में पहुंच जाता है। आखिरी वक्त में भी आदमी को शैतान उचक ले जा सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी शैतान मिन इंदल मौत, हदीस में दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि कहीं शैतान मौत के वक्त मुझको उचक न ले जाए। नबी को अपने बारे में क्या है, नबी अपने बारे में अब्दियत के जज्बात से पुर अल्लाह की मदद से अल्लाह की मदद मांग रहे हैं, अल्लाह से इस्तेआनत कर रहे हैं, अल्लाह मुझको अपने पे भरोसा नहीं। अल्लाह मैं आती नफ्सी तकवा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे। तो हम कौन हैं? हमको चार हदीसें मालूम हो गई, हमने एक सीडी सुन ली, देख ली, हमने चार किताबें पढ़ ली, वो भी आधी आधी, उसके बाद हम जन्नती हो गए और लोगों पर जहन्नम के फतवे लगाने लगे, इससे बढ़कर जहालत और क्या हो सकती है? सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाने के बावजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाजें पढ़ने के बावजूद कई सहाबा थे जिन पर एहतियात का मिजाज इतना गालिब था, तकवा इतना तरक्की कर गया था और अल्लाह से अल्लाह के पैमाने को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि अपने ऊपर निफाक का डर उनको होता था, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, नाफक हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया। तो अपने बारे में मुतमईन होना, अपने बारे में डरने की सबसे बड़ी चीज है। एक आदमी अपने बारे में बेफिक्र हो जाए यह बहुत फिक्र करने की चीज है, क्योंकि आदमी की गुमराही बेफिक्री से शुरू होती है। वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, उन लोगों की तरह मत हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे, अल्लाह के बारे में गफलत में आ गए, अल्लाह के बारे में लापरवाह हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनको उन्हीं के सिलसिले में भुलावे में डाल दिया, वो अपने बारे में बेफिक्र हो गए। उलाइका हुमुल फासिकून, यही तो फासिक लोग हैं। फासिक बनता कब है आदमी? जब आदमी अल्लाह को भूल जाता है, अपने आमाल के बारे में बेफिक्र हो जाता है। जब अपने आमाल के बारे में बेफिक्र हो जाता है फासिक हो जाता है, फासिक हो जाता है जहन्नमी हो जाता है। तो बेफिक्री फिस्क की इब्तिदा है और फिस्क जहन्नम में दुखूल की इब्तिदा है। इसलिए एक आदमी अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तिला ना हो कि हम तो तौहीद वाले हो गए, हम तो सुन्नत वाले हो गए, हम जन्नती हो गए। नहीं, अभी तो तौहीद पर मरना है तुझको, अभी तौहीद पे मरना है, अभी सुन्नतों पर अमल करना है इखलास के साथ। अभी तो मालूम नहीं तेरी जिंदगी कबूल हुई कि नहीं हुई। यानी कोई आदमी कोई चीज बना ले और समझ ले कि ये लोग कबूल कर लेंगे, ले लेंगे, जरूरी नहीं है। کسی کو پسند آئے گا کسی کو نہیں آئے گا. تو تو نے اللہ کے پیمانے میں اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ تو اللہ تجھ کو پسند کرے, رضی اللہ عنہ ورضو عنہ. اپنے آپ کو بنایا کہ نہیں بنایا, اپنی ہی خوش فہمی میں آدمی ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بن گیا ابھی, میں پرفیکٹ ہوں, باقی سب میرے پیچھے, میں سب سے آگے. اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. تو بعض اوقات شیطان ایک آدمی کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ بے عمل ہو جاتا ہے, بے فکر ہو جاتا ہے, بلکہ اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے, اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو جہنمی بنانا شروع کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم دعوے نہ کریں, ہم فخر نہ کریں, ہم گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں, ہم بے فکری میں مبتلا نہ ہوں, ہم توازو والے رہیں, ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا, معلوم نہیں اگر اللہ نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے. اپنے علم پر کبھی گھمنڈ نہ کریں. جیسے کوئی آدمی کہے میں گمراہ نہیں ہو سکتا, کیوں؟ مجھ کو سب دلیلیں معلوم ہیں, سب دلیلیں معلوم ہیں. شیطان کیا کر سکتا ہے آپ نہیں جان سکتے. شیطان بہت بڑا دشمن ہے. اللہ نے کیا کہا, شیطان سے لڑو. آپ دیکھیے, شیطان سے اللہ نے لڑنے کے لیے کہا؟ کوئی آیت آپ بتائیں جس میں شیطان سے لڑنے کے لیے اللہ نے کہا؟ نہیں. اللہ نے ہم کو اللہ کی پناہ شیطان کے مقابلے میں مانگنے کے لیے کہا ہے. تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں, تمہارے بس کی چیز نہیں ہے اللہ کی پناہ. آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, ہدایت کی کتاب, کیا کر رہا ہے؟ آپ تو دلیل مل گئے, آپ شیطان کی دھلائی. نہیں, آپ ہدایت کی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ کیا اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. قرآن پڑھ رہا ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اب کون بہکانے والا ہے؟ اس میں بھی بہکا سکتا ہے, بلکہ جتنے فرقے بنے ہیں کس کے پاس قرآن نہیں تھا, کس کے پاس دلیل نہیں تھی. شیطان گمراہ کر سکتا ہے. دلیل کا پانا اصل نہیں ہے, دلیل کا سمجھنا اصل ہے. قرآن سب کے پاس ہے, جہمیہ, مرجیہ, معتزلہ, شیعہ اور آل فال جتنے فرقے ہیں سب کے پاس دلیلیں. گمراہ کیسے ہوئے؟ گمراہ اس کا شیطان نے ان کو کچھ اور پڑھا دیا اور سمجھا دیا, گمراہ ہو گئے. تو ہم اپنے اوپر ناز نہ کریں, ہمیشہ اللہ تعالی کی مدد کا احساس رکھیں, احتیاج رکھیں. اسی لیے نماز میں ہر وقت اللہ تعالی نے ہر رکعت میں ہم کو مانگنے کے لیے کہا. کیا کہا؟ اللہ سے دعا کرو. کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. اے اللہ صراط مستقیم کی مسلسل رہبری دیتا رہے, کسی مرحلے میں ہم کو چھوڑنا مت, کسی مرحلے میں ہم کو چھوڑنا مت. ہر مرحلے میں ضرورت ہے ہم کو اللہ کی. تو ایک آدمی کبھی بھی اپنے بارے میں بے فکر نہ ہو, وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اب تو پار ہو گیا میں. نہیں, جب تک ایمان کے ساتھ, ہدایت اور صحیح منہج کے ساتھ آدمی دنیا سے پار نہیں ہوتا, وہ پار نہیں ہوا. جب تک زندہ ہے ڈرتے رہنا کہ واقعی معلوم نہیں کل کو شیطان کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دعوے کرنا یہ لا علمی کم فہمی کی دلیل ہے. آدمی ہمیشہ, ہاں ہمارا منہج ہم کہیں گے یہ بالکل روک ٹھوک ہے, ایک دم ٹھوک بجا کے ہم دیں گے یہ صحیح ہے. کیوں؟ قرآن و سنت کی دلیل اس پر ہے, یہ منہج حق ہے, اس پر چلنے والا یقیناً جنتی ہے. ہم صحیح ڈھنگ سے چل رہے اس پہ, ہمارے چلنے میں لنگڑاپن ہے. ہم کتنی ٹھوکریں کھا کے چل رہے ہیں, جو کرنا چاہیے کتنا کر رہے ہیں, کمزوری کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کرنا چاہیے, یہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے, لیکن ہم جنتی ہیں کہ یہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے بارے میں نہیں, کیونکہ اللہ قبول کرے گا تو جائیں گے. تو اپنے بارے میں ہم بڑے دعوے نہ کریں. ہاں ہمارا منہج جو ہے ہم بولیں کہ یہی منہج صحیح ہے. یہ فرق یاد رکھیے, ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں. ہم اپنے بارے میں دعوے کرنے لگتے ہیں. آنا ہے کسی کو جنت کی گاڑی میں, آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہم جا رہے جنت میں, آتے کہ نہیں آتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے بارے میں ڈریں, معلوم نہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے. سلف میں آپ کو یہ ملے گا دیکھنے کہ حج کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میری وجہ سے یہ رد نہ ہو جائے, اتنا برا میں ہوں. یعنی اتنا ایک آدمی اپنے بارے میں ایسا یعنی احساس رکھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. صحابہ کا مزاج تھا. امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو کیا کہتے تھے, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون, اے اللہ یہ جو میری تعریف کر رہا ہے اے اللہ اس تعریف پر میری پکڑ نہ فرما, یہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں, یہ جو میری تعریف کر رہا ہے میری خوبیاں بیان کر رہا ہے مجھ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون کہ اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ ان کی تعریف پر میری پکڑ مت فرما, یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ تو مجھ کو اچھا سمجھتے اس لیے تعریف کر رہے ہیں. واغفر لی ما لا یعلمون اور میرے جو عیوب ہیں میری جو کوتاہیاں ہیں میری جو کمیاں ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں, اے اللہ تجھ سے میں مطالبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو ان کوتاہیوں کی مغفرت فرما. تعریف کے وقت میں اپنی کوتاہیوں کی طرف نگاہ کرنا یہ سلف کا طریقہ ہے. فتح کے وقت میں, غلبے کے وقت میں, کامیابی کے وقت میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, فوج فوج داخل ہو رہے ہیں, کیا کر, نعرے لگاؤ نہیں, اپنی بڑائی جتاؤ نہیں, اپنے کارناموں کا اظہار کرو نہیں, کیا کرو, فسبح بحمد ربک, پاکی بیان کر اللہ کی, ہم ڈیفیکٹ فری ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ بے عیب ہے, اللہ پاک ہے, ہمارا کام تو کچا پکا ہی ہوتا ہے, حمد بیان کر اپنی تعریف نہیں اللہ کی تعریف, اللہ نہیں کرتا تو نہیں ہوتا, اللہ کی تعریف بیان کر. اور اپنے حصے میں کیا, ہماری جھولی میں کیا, واستغفر, اپنے لیے تو استغفار, اللہ کے لیے تعریف ہے, اللہ کے لیے پاکی ہے, تیرے لیے کیا ہے, تیرے لیے استغفار ہے, تو اللہ سے توبہ کر, استغفار کر, جو کچھ کیا اس میں یہ سمجھ کے مجھ سے کمی رہ گئی, چاہے واقعتاً کتنا اچھا کام کیوں نہ کیا ہو, لیکن ابدیت کا تقاضا یہ ہے اور اللہ کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب بھی اللہ کے بارے میں سوچے, اللہ کی میزان اور اللہ کی ترازو کے بارے میں سوچے, تو اپنی بڑی سے بڑی کوشش, بڑی سے بڑی نیکی, بڑے سے بڑا کارنامہ اس کو کم ہی دکھائی دے. جو واقعی اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کو اپنا کارنامہ کبھی بڑا دکھائی نہیں دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء بڑے بڑے کام کر کے بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو کیا کیا, نعرے لگائے نہیں, بڑائی بتائی اپنی, اپنی, اپنی اپنا فضل بیان کیا نہیں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, کعبہ بنا کے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. تو ہم اگر آج اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ آج ہم توحید کا پرچم لیے ہوئے ہوں اور آج ہم اتباع کی دعوت دے رہے ہوں, سنت کا علم آج ہمارے پاس ہے, ہم سارے فرقوں سے بچ کے آج صحیح منہج پر ہیں, اہل حق کے طریق پر ہیں, تو یہ فخر کی چیز نہیں, یہ شکر کی چیز ہے, اور شکر تواضع پیدا کرتی ہے. شکر جب آتا ہے واقعی انسان کے اندر تو آدمی میں تواضع پیدا ہوتی ہے, شکر انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے, واقعی نعمت کی قدر اس کو کھونے کا ڈر پیدا کرتا ہے, کیونکہ یہ نعمت بہت قیمتی ہے. آج اللہ نے ہم کو یہ منہج دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, ہم لوگ لائق ہیں اس کے. ہر آدمی اپنے بارے میں خود سوچے, ہمارے اندر کیا ایسا ہے کہ ہم کو ملے, بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں, آپ بتائیے ہم کو اللہ نے دیا ہی کہ اللہ کا احسان نہیں ہے, ہمارا کیا کمال ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں, کیا دلیل ہے, کیا خوبی ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے, محض اللہ کا احسان ہے, اللہ کی توفیق ہے. جب یہ کیفیت انسان میں ہوگی تو واقعی وہ اپنے مقصد کے لیے کچھ کرنے والا بنتا ہے اور دوسروں کو سمیٹنے والا بنتا ہے, ورنہ دوسروں کو دور کرتا ہے, دوسروں کی تحقیر دل میں نہیں آتی, احساس جب یہ پیدا ہوتا ہے تحقیر دوسروں کی نہیں آتی ہے. تو ہم ان چیزوں سے بچے. اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, اپنے منہ اپنی بڑائی بیان مت کرو, اپنا تزکیہ خود مت کرو, اپنی پاکی بیان کرنے والے نہ ہو جاؤ, هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى, اللہ خوب جانتا ہے کون واقعی تقوی والا ہے. اللہ کو معلوم ہے, اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں, اللہ میں بہت اچھا ہے بولنے کی ضرورت ہے نہیں, اللہ تو اندر تک جانتا ہے اس کی کیا ہے. اللہ اس کا پاس جانتا ہے, اللہ اس کا پریزنٹ جانتا ہے, اللہ اس کا فیوچر جانتا ہے, اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اپنی بڑائی بیان مت کرو, اپنی تعریف خود مت کرو, اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے واقعی تقوی والا کون ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اللہ نے تم کو حکم دیا اس بات کا, اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے میری طرف کہ تم تواضع اختیار کرو. تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا ہے, واقعی دل میں چھوٹا سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں تو کوئی کہے اے چھوٹے ادھر آ تو غصہ آ جائے اس کو, تو یہ بولنے کے لیے چھوٹا تھا, واقعی دل میں چھوٹا نہیں سمجھتا تھا. کسی کہے کہ میری تو میں ناچیز ہوں, بہت سارے کیا میں تو ناچیز ہوں, تو کوئی بولے ناچیز بھائی ادھر آؤ ذرا, تو بولے میں ناچیز نہیں ہوں, آپ کو معلوم نہیں میں کیا چیز ہوں. ناچیز تو تعریف کے لیے بولا ہے وہ, کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بول دوں, لوگ بولے کتنا بڑا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ تو اور پلس تعریف کے لیے تھا, یہ تو یہ تو اور بھی اینٹی ناچیز ہے, یہ دوسرے برداشت نہیں کرے گا دوسرا اگر اس کو چھوٹا سمجھے تو. تو بعض اوقات یہ سب گندگیاں ہیں, یہ بیماریاں ہیں کہ ایک آدمی اپنی نفی بعض اوقات اپنے اثبات کے لیے کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے, بعض اوقات آدمی اپنی نفی اپنے اثبات کے لیے کرتا ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اپنی نفی واقعی اپنی نفی کے لیے ہو, اللہ کے اثبات کے لیے ہونا چاہیے, یہ توحید کا کمال ہے. لیکن بعض اوقات آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے, شیطان کہاں کہاں سے آ کے چکر میں ڈالتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے, بہت دھوکے دیتا شیطان اور یہ جھوکے لیتا رہتا زندگی بھر. تو اللہ نے وحی کیے کہ تم تواضع اختیار کرو, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. جو دل میں چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے واقعی وہ تواضع والا ہے. تو تم تواضع اختیار کرو, حتی لا یفقر احد علی احد, یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ جتائے اور تم میں سے کوئی کسی کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے, کسی پر ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے. تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے زمین پر چلو, بڑائی نہیں, اکڑ نہیں, نہ مال کی بنیاد پر, نہ رنگ کی بنیاد پر, نہ صلاحیتوں کی بنیاد پر, نہ علم کی بنیاد پر, نہ دینداری کی بنیاد پر, نہ کسی بنیاد پر. ہم سید ہیں, گھر پہ رہو, سید شیخ اور عرب عجم اسلام میں کوئی جگہ نہیں اس کے لیے, ایسے لوگ آخری صف کے لیے ہیں, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آگے آئے گا کون آئے گا؟ واقعی وہ جو اندر اس کا صحیح ہو. اے بلال کیا بات ہے کہ میں نے رات میں جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی. اپنے آگے آگے رنگ کالا آزاد غلام, ایسے غلام جن کو آزاد کیا گیا ہے, صورت ایسی نہیں کہ واقعی کوئی سراہے دیکھ کے عش عش کرے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن زندگی ایسی ہے. زندگی اونچی ہونا چاہیے, الفاظ نہیں, ہم باتوں میں بڑے ہیں. واقعی اللہ توفیق عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے ہاں بڑے ہو جائیں. تو یہ چیز انسان میں ہونا چاہیے کہ کسی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا, اور اگر ہم کو کوئی چھوٹا سمجھ لے تو برا محسوس کرنا, ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے, ارے مجھ کو تو کوئی کچھ سمجھ نہیں رہا, ان کو سب کو معلوم ہی نہیں میرا ویلیو کیا ہے. بھیڑ میں اگر یہ کھڑا ہو جائے اور کوئی پہچان نہیں تو اس کو برا لگتا ہے, مجھ کو کسی نے پہچانا نہیں, مجھ کو پہچاننا چاہیے لوگوں نے, میرے لیے لوگوں نے جگہ بنانا چاہیے, میرے لیے راستہ بننا چاہیے. نہیں, آدمی اپنا جب تک کہ تشخص کھوتا نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کو تشخص ملتا نہیں ہے. جب تک کہ آدمی اپنی شخصیت کو کھوتا نہیں ہے تب تک کہ وہ بڑا ہوتا نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے, اپنی بڑائی کو مٹانے سے آدمی بڑا بنتا ہے. اللہ کے ہاں بڑائی ملتی ہے بڑائی کے مٹانے پر. اس لیے کہ توحید یہی ہے, جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو واقعی وہ اللہ اکبر اپنی نفی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اپنے کو بھی منی بڑا بنا کے اللہ کو سب سے بڑا بنے نہیں چلے گا, اللہ کو اپنی بھی نفی ہونا چاہیے. اور یہ آخری بت ہے جو ٹوٹتا ہے, سارے بت توڑنے کے بعد اینڈ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ کو آپ سے محبت ہے اپنے بعد. اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتا ہے آدمی. آپ نے کہا نہیں, مومن نہیں ہو سکتا ہے آدمی جب تک کہ اس سے بھی زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہوں. تو کہا کہ ہاں اب فوراً ریپیئر کر لیا اپنے آپ کو, فوراً ریپیئر کر لیا. تو اپنی نفی ضروری ہے, اور اللہ کے مقابلے میں ہم اپنی نفی نہ کریں تو یہ بہت ہی یعنی ہماری توحید کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اللہ کی بڑائی ہم مان رہے ہیں اور اپنے کو بھی بڑا مان رہے ہوں, تو یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو بھی بندہ اللہ کی خاطر جھکتا ہے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑائی اونچائی دیتا ہے. آخرت میں یقیناً اور بعض اوقات دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. آدمی اللہ کی خاطر دعوت میں کسی کے آگے چھوٹا بن جائے, اکڑ مکڑ نہیں چلے, اس کے ساتھ میں نہیں کرے, یہ بڑا انجینئر ہے, یہ بہت بڑا عالم ہے, اور جو بات جس سے کر رہا ہے وہ بیچارہ ایک دم یعنی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور بد اخلاق بھی ہے, لیکن یہ اللہ کی خاطر چھوٹا بن کر اس کو دین سمجھائے. یہ نہیں کہ تیرے کو معلوم ہے میں کون ہوں, تیرے جیسے چار میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں. بولے گا ٹھیک ہے انہیں کو آپ گھماتے رہیے, میرے پاس آئے کیوں, آپ میرے آس پاس کیوں گھوم رہے آپ. اس پر بڑا ہی نہیں جتا ہے. ایک آدمی واقعی اپنی شخصیت کو پیچھے رکھ کر اللہ کے لیے چھوٹا بنے اور جھکے, یہ اللہ کی طرف سے اس کو عزت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے, کیا ضرورت تھی آپ کو طائف جانے کی, کیا وہ اس لائق تھے واقعی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی, لیکن آپ گئے نا. کیوں گئے آپ؟ آپ اتنے اونچے کہ آپ کو معراج میں اللہ تعالیٰ سواری آفیشیل سواری بھیج کے بلا رہا ہے, فرشتوں کا سردار بھیج کے بلا رہا ہے آسمان میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ آپ طائف جا رہے ہیں, خود جا رہے ہیں چل کے ان کے پاس, اور وہ کتنی بدسلوکی کر رہے ہیں. آپ ایک ایک کے پاس, آپ خیموں میں جا رہے ہیں لوگوں کے پاس حج کے سیزن میں, جو لوگ مشرکین آ رہے ہیں, کیا لیول ہے ان لوگوں کا, کیا نبی, کہاں نبی کہ موسیٰ بھی آ جائے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا ان کو, اس لیول کا نبی ہے. لیکن ایک ایک آدمی کے پاس جا کے آپ بات کر رہے ہیں, آپ بتائیے کتنی تواضع ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی آ جائے تو پوچھے کہ بتاؤ تم نے محمد کون ہے, آپ کو ہاتھ اٹھا کے بتانا پڑ رہا ہے میں محمد ہوں, ابو بکر صدیق کو بتانا پڑ رہا ہے میں محمد نہیں ہوں یہ محمد ہے. اپنے آپ کو فنا کرنا اس طرح سے, اپنا تشخص قائم نہیں کرنا کہ سب میں یہ پہچانا جائے, اپنے آپ کو آدمی ختم کرے, اپنی نفی کرے آدمی. تو اپنی بڑائی جتانے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. ساتویں چیز, دور اندیشی سے کام لینا, دور تک سوچنا. بہت سارے لوگ دیر تک سوچ پاتے ہیں, دور تک نہیں سوچ پاتے. کہ ہم دعوتی اعتبار سے جو ہماری پلاننگ ہو یا جو قدم ہم اٹھا رہے ہوں وہ قدم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وقتی فائدہ کریں لیکن دیر تک کا نقصان اور دور تک کا نقصان کریں. جوش میں آ کے کوئی ایسا جملہ بیان میں بول دیا جس سے کئی لوگ ہماری دعوت سے بدزن ہو جائیں, یا اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کچھ بول دیا جس سے ہماری پوری جماعت ہماری پوری دعوت کو نقصان ہو جائے, پھر آنے والا بھی دور جائے بلکہ ہم خود اس کے پاس چل کے جائیں تو وہ پتھر اٹھائے. بلکہ بہت سوچ سمجھ کے ایک جگہ آدمی کوئی جملہ بول رہا ہے تو یہ بھی سوچے کہ یہ جملہ کہاں تک جا سکتا ہے اور اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں, اور دعوت کے لیے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو دور اندیشی کے ساتھ میں فیصلے کرنا اور دیر تک کی لمبی پلاننگ کرنا اور اس کے ساتھ دعوت دینا یہ بھی بہت ضروری ہے. احتیاط والا مزاج رکھنا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, دعوت دیتے ہیں الٹی سیدھی جیسی بھی آتی ہے کہیں بھی جا کے جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں. گئے اب چار حدیثیں معلوم پڑی, ہاتھ کہاں باندھنا, رفع الیدین کرنا تو کیسا کرنا, دو چار حدیثیں سیکھ لی, نماز نبویہ کوئی اور کتاب ہاتھ میں آ گئی, اب ایمان کا جذبہ سر سے پاؤں تک ٹھانٹے مار رہے ہیں اندر. اب کیا ہوا, अब इनको बेचैनी हुई, किसी को हराया नहीं मैंने। अब किसी मस्जिद में गए, कोई मौलवी साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, पकड़ लिया उनको, आपकी नमाज गलत है, आपकी नमाज नहीं होती। ठीक है, आपकी होती है, बताइए कैसा होती है। अब कुछ भी झगड़ा खड़ा करके आ गया, अब दो दलीलें देने के बाद पेट्रोल खत्म। अब वहां से जब सवालात की बौछार हुई तो एक मिनट ठहरो, फिर फोन लगाना शुरू किया, फुला आलिम साहब को, फुला आलिम साहब को, जरा यहां आ सकते हैं, जरा कहां फुला नहीं, उनको क्या मालूम वहां क्या हो रहा है, वहां तो पूरे शेर चीता भेड़िए बैठे हुए इनके लिए। वो सोचे कुछ काम से बुला रहा है, ठीक है आता हूं। आके देखा इतनी बड़ी भीड़ जमी हुई, 500 लोग जमा है, और जो ये पिट रहा था, इसकी जो पिटाई हो रही थी, बची हुई पिटाई मौली साहब ले लें, और अगर मौली साहब उस वक्त में नहीं काम करते हैं, नहीं बात करते हैं, तो देखो ये अहले हक होके भी हमारा काम नहीं कर रहे हैं। अब तो आप इतना हमको ऐसी सिचुएशन में मुब्तला करोगे कि हमारे दोनों हाथ बांध के हमको बोलोगे बॉक्सिंग खेलो आप, ये कौन सी बॉक्सिंग है? ऐसा होता है। तो बहुत सारे हमारे नए अफराद जो आते हैं, फुला जमात में था आ गया, फुला जमात में था आ गया, आने के बाद में रुक जाना, आने के बाद में क्या करते हैं, यहां झगड़ा छेड़ा, वहां झगड़ा छेड़ा, वहां बहस की, मुबासा किया, वहां लिख के दे दिया, हमारा आलिम आएगा चैलेंज कबूल। बेचारे आलिम साहब को मालूम भी नहीं क्या मेरा कहां फांसी का फंदा मेरे लिए तैयार हो रहा है, क्या गुनाह मैंने किया जो मुझको फंसा रहे हैं। अब आके बोल दिया एक काम है आपको चलना पड़ेगा, मैं लिख के लाया हूं, देखिए अपनी तरफ से दावा है, सही सरी हदीस देनी पड़ेगी। अब आलिम साहब न उसूल न कायदे, जैसा सामने वाले ने इसके गले में फंदा डाल के भेज दिया, वो फंदा ला के अपने गले का आलिम साहब के गले में डाल दिया। अब आपको कुश्ती लड़ना है, चलो उनको बहुत मजा आता है देखने के लिए। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उनको दो बकरों की जो लड़ाई होती है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा आलिम हमारा आलिम, लड़ो हम देखेंगे, कपड़े हम संभालेंगे, कपड़े हम संभालेंगे, और ज्यादा झगड़ा बड़ा तो कपड़े भी छोड़ के भागेंगे, बल्कि अगर याद नहीं रहा तो आलिम साहब के कपड़े भी लेके भागेंगे। ये सही नहीं है। इसलिए देखिए, कुछ भी काम करें, कोई भी कदम उठाएं, एक बार कम से कम एक बार आलिम साहब से पूछ लें, उनकी अपनी इज्जत है, उनके पास इल्म है, आप बहुत समझदार, बहुत अच्छी बात है, PhD हैं आप, लेकिन आपका ये मैदान नहीं है। कोई डॉक्टर साहब को आलिम साहब जाके बोले आप हटो मैं करता हूं मैं मुफ्ती हूं, डॉक्टर साहब छोड़ेंगे बोलेंगे आपकी फील्ड अलग है हमारी फील्ड अलग है। इसी तरह से एक डॉक्टर आके बोले मैं डॉक्टर हूं, मुफ्ती साहब बोलेंगे आपकी फील्ड अलग है हमारी फील्ड अलग है। तो जो फील्ड जिसमें जो एक्सपर्ट है आप उसको काम करने दें, हां आप आधा काम करके बचा हुआ उसको करने मत दीजिए, आप शुरू से उसके लिए रखिए। बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि हमसे निपट में ये पहलवान हमारे हाथ में नहीं आ रहा, फिसल रहा है बहुत, तो फिर दूसरे को बुलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाद औकात कोई आदमी कुछ झगड़ा करके आता है और उसके बाद में बाकी पूरी कौम को, पूरी जमात को निपटते बैठना पड़ता है। इसके लिए दूरअंदेशी से काम करें, थोड़ा सब्र करें, सब्र करना बुजदिली नहीं। सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब्र को बुजदिली समझते, आलिम साहब बोले जरा ठहरो, कोई जिम्मेदार बोले जरा ठहरो, ये तो बुजदिले हैं, ये बुजदिले हैं, डरते हैं ये लोग, ये क्या है, ये नहीं डरता है। इसको अगर कोई बोल दे कि आप 100 मंजिला बिल्डिंग पे से छलांग लगा तो लगा देगा, बहादुर है ना ये। तो याद रखिए सब्र और हिकमत बुजदिली नहीं है, और बेवकूफी बहादुरी नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहादुरी बेवकूफी होती है, वो कहीं भी आप उनको थोड़ा सा जोश दिला दें कूदो पहाड़ पे से तो कूद जाएंगे वो, क्योंकि बहादुर हैं वो, लेकिन वो बहादुरी दवाखाने में खत्म होती है। जब जख्म दुखते हैं बाद में और 5 महीने का प्लास्टर जब लगता है तब याद आता है, समझ में आता है कि मैं बहादुर नहीं बेवकूफ था। बहादुरी भी बा से शुरू होती है और बेवकूफी भी, वो भी बा से शुरू होती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बा मुश्तरक है बस, बी कॉमन है उसमें, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो ये बात याद रखें कि बसीरत से दावत दें, सिर्फ जज्बात काफी नहीं है, समझदारी भी जरूरी। और आप समझदार नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझदार नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, समझदार किताबें हो जाएं। जिस आदमी को ड्राइविंग नहीं आती है वो ड्राइवर को बिठा सीट पे, ड्राइवर को बैठने नहीं दे रहा और खुद चलाएगा, शौक बहुत है, तो ये आदमी क्या करेगा, ये भी जाएगा, ड्राइवर भी जाएगा और ड्राइवर चिल्लाता रहेगा एंड तक, अरे दाएं ले, अरे बाएं ले, दोनों जाएंगे। तो समझदारी ये है कि आदमी अहले इल्म के ताबे हो जाए, जिनके पास जो सलाहियत है उनको करने दे और उनके ताबे हो जाए, उनकी रहबरी में दूरअंदेशी के साथ में काम करें। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ए नबी आप कहिए ये मेरा रास्ता है, ये मेरी राह है, हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, मेरी सबील क्या है, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूं, मैं अल्लाह की तौहीद की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ लोगों को बुलाता हूं। जिंदगी भर का मकसद क्या है, तौहीद की दावत, क्योंकि पूरा दीन तौहीद की तशरीह है, तौहीद की तफसील है, असलन तौहीद मकसूद है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, असलन तौहीद मकसूद है, और सारे आमाल जिंदगी के जाहिरी हो या बातनी हो तौहीद की तफसील है। तो मैं तौहीद की तरफ लोगों को बुलाता हूं, लेकिन कैसे बुलाता हूं, अला बसीरतिन, बसीरत के साथ में, बसीरत गहरे इल्म के साथ, सूझबूझ के साथ, तफक्कुह के साथ में, समझदारी के साथ में, एहतियात के साथ में, हिकमत के साथ में, दूरअंदेशी के साथ में। अला बसीरतिन कौन, आना व मन इत्तबअनी, मैं भी और वो भी जो मेरी इत्तिबा करते हैं, मैं भी बसीरत के साथ दावत देता हूं और मेरी इत्तिबा करने वाले भी बसीरत के साथ दावत देते हैं। मालूम हुआ कि जो आदमी बसीरत के साथ दावत नहीं देता है, दूरअंदेशी हिकमत के साथ दावत नहीं देता है, वो आदमी खिलाफ सुन्नत तरीके से दावत देता है, क्योंकि आपने क्या फरमाया, हाज़िही सबीली मेरा रास्ता है, और मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले सब कैसे कैसे दावत देते हैं, बसीरत के साथ। तो मालूम हुआ कि नबी का मुत्तबे वाकई वो है जो बसीरत के साथ दावत दे, हिकमत के साथ दावत दे, समझदारी के साथ दावत दे, और जो हिकमत के साथ समझदारी से दावत नहीं देता है, बस जोश की बुनियाद पर जो आए करता है, तो ऐसा आदमी, ऐसा आदमी वाकई मुत्तबे नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये खिलाफ उसूल दावत दे रहा है। तो ये बात याद रखिए। इसमें एक मिसाल आप देखें, बाज औकात लोगों को जिम्मेदारान की बात समझ में नहीं आती है। जो वाकई आलिम होता है, जो बड़ा आलिम होता है, अवाम को बाज औकात उसकी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन उसी की बात सही होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं और एक आदमी मस्जिद में आया और मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगा। सहाबा उठे उसको रोकने के लिए, मह मह क्या करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपने फरमाया दऊ फला तजरिमू, छोड़ो उसको, उसको छोड़ो, उसको रोको मत, उसको डांटो मत। वह आदमी पूरा काम जो कर रहा था, पूरा काम सुकून से उसने पूरा किया। सहाबा को कौन रोक रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा उसको किस चीज से रोक रहे हैं, पेशाब से, गलत काम है। कोई आदमी मस्जिद में आके पेशाब करे आप क्या करेंगे, आप रोकेंगे उसको। सहाबा ने क्या किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा छोड़ो उसको, दऊ छोड़ो उसको, मत रोको उसको। बजाहिर ये अमल ऐसा दिखाई, ऐसा कैसा, मस्जिद में एक मुनकर हो रहा है, आप मुनकर को नहीं रोक रहे। देखिए पेशाब करना मुनकर है कि नहीं, रोकना चाहिए कि नहीं, फौरन रोकना चाहिए कि नहीं। हाँ लॉजिक जो है, लॉजिक के हिसाब से तो सही दिखता है, लेकिन सुन्नत क्या है, बसीरत क्या है, हिकमत क्या है। आपने कहा छोड़ो उसको, अभी मत रोको उसको। जब वो पूरा फारिग हो गया, आपने बुलाया उसको, आपने बिठाया उसको और समझाया उसको, आपने कहा देखो मस्जिद पेशाब पाखाना गंदगी करने की जगह नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने की, जिक्र करने की, तिलावत करने की जगह है। प्यार मोहब्बत से उसको समझाया और उसको विदा किया। बाद में उस आदमी ने कहा, जब बात के दौर में ज्यादा समझ आई उसको, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि देखो कितने प्यार से आपने मुझको समझाया था। तो आपने फौरन उस वक्त में उसको नहीं रोकने दिया, वजह क्या है, अगर उस आदमी को उसी वक्त कोई जाके पकड़ के खींचता तो जो पेशाब एक कोने में हो रहा है वो कहां होता, घटता के बढ़ता हो, वो पूरी मस्जिद में पेशाब हो जाता। तो एक गंदगी एक कोने में जो थी उसको मारने पीटने खींचने घसीटने में वो गंदगी मस्जिद के दूसरे हिस्सों में भी और ज्यादा बढ़ जाती। बाज औकात मुनकर को रोकने की कोशिश मुनकर के बढ़ने का जरिया बनती है। ये गहरी समझ ही होती है कि एक इंसान उस मुनकर के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करे कि कब उसको रोकना है। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोका, सहाबा भी रोकना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत की बुनियाद पर आपने कहा अभी नहीं, ये टाइम नहीं है उसका, थोड़ा छोड़ो उसको, होने दो। होने के बाद बुला के आपने उसको मना किया तो वो गंदगी। और आपने सहाबी से कहा है जाओ एक डोल पानी लेके आओ, मतलब किया काम किसने और सफाई कौन कर रहा है। आपने कहा जाओ एक डोल पानी लेकर आओ उस पर बहा दो। और आपने उसके बाद कहा कि तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए, मुश्किल पैदा करने वाले बनाकर नहीं। इससे एक बात ये समझ में आती है कि बाज़ औकात जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं, खुसूसन दावती मरहलों में, दावती मैदान में, इज्तिमाई जिंदगी में, जमाती मामलात में, मनहजी एतबार से, कि एक आदमी को दिखाई देता है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इल्म रखने वाला बताता है कि नहीं अभी नहीं, और बज़ाहिर दिखाई देता है कि ये क्या ऐसा क्यों, गलत है तो मना करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए, लेकिन उसके पास उतना दूर तक देखने की सलाहियत नहीं होती है। लेकिन जिम्मेदार समझदार आलिम जो कायल होता है वो दूर तक देख सकता है, उसको मालूम है इस वक्त नहीं, फुला वक्त पे फुला स्टेप उठाना चाहिए। ऐसे वक्त में एक आदमी को चाहिए कि वो जिम्मेदार और समझदार और हकीम और जो फकीह है उसके ताबे हो जाए, तजर्बा जिसके पास है उसके ताबे अपने आप को करे। बज़ाहिर उसको लगेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन उसको ताबे करना चाहिए अपने आप को, इल्ला ये कि शरीयत के खिलाफ कुछ हो, शरीयत के खिलाफ कुछ हो। तो ये एक बहुत अहम उसूल है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। आठवीं चीज इसमें यह है कि सौंपी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करना। इज्तिमाई जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि सब मिलकर काम करते हैं, मसलन इज्तिमा करना है, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, फिर माइक की जिम्मेदारी फुलां की, पार्किंग की जिम्मेदारी फुलां की, खाने की जिम्मेदारी फुलां की, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तकसीम होती हैं, एक आदमी तो सब नहीं करेगा, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि लोग जिम्मेदारी के वक्त तो जोश में होते हैं लेने के वक्त में, लेकिन करने के वक्त में जोश खत्म हो जाता है। तो ऐसी सूरत में होता यह है कि हर आदमी समझता है कि होगा, मैं अगर नहीं भी पहुंचा तो मेरी बजाय दूसरा कर लेगा, और ऐसे जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने की वजह से पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे वो एक दिन के अमल की जिम्मेदारी हो या साल और महीने और लंबे जमाने की जिम्मेदारी हो। आमतौर से तहरीकों की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि किसी भी जमात के, तहरीक के, मिशन के अफराद में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का एहसास नहीं होता है। बाज औकात दूसरे के बेअमली को दलील बनाकर आदमी अपनी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है। फुलां को जिम्मेदारी दी गई थी, उसने कहा पूरा किया तो मैं क्यों करूं, ये मेरा काम थोड़ी है। ऐसा आदमी, ऐसे अफराद जिस तहरीक को मिल जाएं, उसकी नाकामी के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है, उसकी नाकामी के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अफराद ऐसे होने चाहिए कि ठीक है फुलान नहीं है, उसकी जिम्मेदारी थी उसने पूरी नहीं की, अब क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूं, एक नहीं मैं दो काम करूंगा। जिसको काम से मतलब है, नाम से नहीं, वो आदमी बराबर काम करता है, वो काम का मौका ढूंढता है। जिसको नाम से मतलब है, नाम नहीं हुआ तो काम भी गायब हो जाता है। ऐसे अफराद चाहिए जो एक बार जिम्मेदारी ले तो वो जिम्मेदार के सामने जवाब दे नहीं है, वो अल्लाह के सामने जवाब दे। भीड़ में छुप के अगर नाम अपना नहीं भी आता है, मालूम नहीं पड़ता है कि मैं भाग गया था इज्तिमा के दिन, तो इससे इसका दुनिया में कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन अल्लाह से उसका माहदा है। किसी से वादा किया है तो वादा उससे नहीं, वो अल्लाह से है। तो छोटी बड़ी जिम्मेदारियां, जो भी हम पर जिम्मेदारी आए, हमारे अफराद में ये ताकत, इतनी सलाहियत होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को कुछ, कोई करे ना करे, मैं करने वाला हूं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी, मुझको करना है बस, چاہے کوئی تعریف کرے چاہے کوئی تعریف نہ کرے چاہے برا بھلا کہے, جو کیا اس پہ بھی عیب نکالے تب بھی میں کروں گا. بعض اوقات آدمی کرتا ہے تھوڑا, کوئی اس کو سراہتا نہیں چھوڑ دیتا ہے. بعض اوقات کرتا ہے کچھ, کوئی آ کے عیب نکالتا ہے, کوئی تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے دل آزاری ہو جاتی ہے, بولتا ٹھیک ہے تم کرو میں جا رہا ہوں السلام علیکم, آدمی چھوڑ دیتا ہے. یہ ایسے لوگ نہیں چاہیے اپنے کو, یہ بہت کچے لوگ ہیں, مطلب یہ ہلکے پھلکے لوگ ہیں. اپنے کو مضبوط آدمی چاہیے, ایسے لوگ چاہیے جو ہر حال میں ایک بار ذمہ داری لی انہوں نے, اب ان کو کسی کی پرواہ نہیں, ان کا اللہ کا معاملہ ہے, وہ تو کرنے والے ہیں. چاہے ان کو دھکیل دیا جائے وہ بولیں گے نہیں میری ڈیوٹی پوری کرنے دو, پھر اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرو, ایسا آدمی چاہیے. اور صحابہ میں ایسے افراد تھے, تبھی جا کر حکومتیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئی. ایسے افراد تھے ان کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے افراد ملے. تو بہرحال اپنی ذمہ داری ہم پوری کریں. اللہ نے فرمایا وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اپنے عہد کو اپنے وعدوں کو پورا کرو, یقیناً وعدوں کی ایک دن پوچھ ہونے والی ہے, قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں عہد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَدَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ, جو بھی قوم اپنے عہد کو اپنے وعدوں کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. جس قوم کا عام مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے, اس کے اندر کام چور پن آتا ہے, اس کے اندر ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے, بلکہ وہ آپس میں بھی اور دوسروں سے کیے ہوئے عہد بھی توڑنے لگتی ہے, چاہے آپس میں لیے ہوئے ذمہ داریاں ہوں یا دوسری قوموں سے کیے ہوئے وعدے اور عہد ہوں. جب یہ قوم میں عام مزاج بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قائم نہیں رہ سکتی ہے, اپنی ذمہ داریوں کو ایک بار لے لینے کے بعد نبھاتی نہیں ہے, جب قوم ایسی ہو جاتی ہے تو دشمن ان پر غالب آ جاتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اہل باطل ہم پر غالب آئیں, سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ مزاج آ جائے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں حق پر باطل غالب نہ آئیں, اہل حق پر اہل باطل غالب نہ آئیں, ہم کو اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا کہ ایک بار ہم نے کوئی ذمہ داری لے لی, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم نے وہ ذمہ داری پوری کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے عذر پہ آدمی بارش آئی میں نہیں آیا, ارے بارش, اور اگر 5 لاکھ ملنے والے ہوتے تو طوفان بھی آتا تو جاتا, تیر کے جاتا, اگر ناؤ نہیں ملتی تو 5 لاکھ 5 پیٹی برابر پہنچتا ہے. اور لوگ بارش میں تھیٹر پہنچ سکتے ہیں, آپ نہیں پہنچ سکتے. لوگ تھیٹر پہنچتے ہیں بارش میں, بتائیے کون سا تھیٹر بند ہوتا ہے بارش کے موسم میں؟ لوگ تھیٹر پہنچ سکتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے ہیں. تو قوم جب یہ لیول ہو جاتا ہے قوم کا, تو نقصان ہوتا ہے اپنے مقصد کو, نقصان ہوتا ہے دعوت کو. تو یہ 8ویں چیز اس کو یاد رکھیں. 9, آپس میں مشورے کا اور باہمی نصیحت کا مزاج بنانا, آپس میں مشورہ کریں. اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں. منمانی نہ کریں, کسی کی بجی میں کچھ بھی آ رہا ہے, جوش میں آ کے کچھ بھی کر رہا ہے, ایسا نہ کریں. آپس میں ملیں, ذمہ دار جو بھی طے کریں, جس کو جو ذمہ داریاں دیں اس کے مطابق کام کریں. آپس میں کوئی بھی چیز کریں, کوئی بھی فیصلہ کریں, جس کے ذمہ جو بھی آئے وہ نہ کریں بلکہ مشورہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور نصیحت مانیں. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو آدمی بے اصولی کر رہے ہوں, آپس میں مذاق کر رہے ہوں, آپس میں غلط کام کر رہے ہوں, کوئی آ کے ان کو بولے بھائی ایسا مت کرو, دیکھو یہ متقی آیا, اللہ والا آیا, تو اس کا ہی مذاق بنا دیتے ہیں, اس کی نصیحت مانتے نہیں ہیں, اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور کوئی اگر نصیحت کرتا ہے تو اس کا مذاق نہ بنائے بلکہ اس کی نصیحت کو قبول کریں, اس کو اپنے لیے گھمنڈ کا موضوع بھی نہ بنائے, انسلٹ کا موضوع نہ بنائے. اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اہل نجات کامیاب ہونے والوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بھی ضروری ہے, اور آپس میں معاملات منمانی نہیں بلکہ مشورے سے طے کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ان کاموں میں مقصود اللہ کی رضا ہو. عہدہ عہدے کے لیے کام کریں نہیں. سب سے سستا یعنی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بڑی سے بڑی نیکی اور قربانیوں کو عہدے کے بدلے میں بیچے, بہت ویلیو کم لگائی اس نے اپنی ذمہ داریوں کی, اپنی قربانیوں کی, اپنے کام کی, اپنے عمل کی. ایک آدمی جو بھی کام کرے دعوتی میدان میں اس کا بدلہ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. اللہ سے بڑھ کر دعوت کا بدلہ, نیکی کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. آپ کی نیکی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کی بجائے کوئی اور اس کا بدل دے نہیں سکتا ہے, کسی اور کے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے. تو آپ اگر اپنی نیکی کی ویلیو اگر کم لگاتے ہو, آپ ہی اگر اس کو کم تر سمجھتے ہو اور آپ کے نزدیک واقعی اجر دنیا ہی ہے تو آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے. واقعی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دعوتی میدان میں جو بھی قربانیاں دے اس کے بدلے میں عزت اور مقام اور عہدہ نہ مانگے بلکہ خالص اللہ تعالی کے لیے عمل کرے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو دعوتی میدان میں ہم کو یاد رکھنی ہیں, اور آنے والے دور میں ہماری ذمہ داریاں بڑھیں گی اور ہم کو بہت ہی بچ بچا کے دعوتی میدان میں کام کرنا پڑے گا. ایسے افراد کی ضرورت ہے جو واقعی صحیح ڈھنگ سے اصول کے تحت اور ذمہ داران کی رہبری میں اہل علم کے ماتحت ہو کر اخلاص کے ساتھ اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ کام کریں. اگر ایسے افراد اس کام کے لیے مل جاتے ہیں تو یہ اس دور کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. اللہ تعالی ہم کو ایسے افراد بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور ساری برائیوں سے, کمیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں.